السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ آپ کا میزبان زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا یہ پروگرام آپ کے متفرق سوالات پر مبنی ہے جو ہمیں مختلف ذرائع سے موصول ہوتے رہتے ہیں، ایس ایم ایس کے ذریعے سے آتے ہیں اور ای میلز کے ذریعے اور فیس بک کے ذریعے سے ہمیں ہم تک پہنچتے ہیں. میرے ساتھ حسب معمول تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم جاوید صاحب.
وعلیکم السلام.
ان کے ساتھ ساتھ مختلف شعبائے زندگی سے تعلق رکھنے والے مختلف افراد میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہم جاوید صاحب کے سامنے آپ کے وہ سوالات رکھنے جا رہے ہیں. سب سے پہلا سوال جاوید صاحب کے سامنے میں رکھوں گا. جاوید صاحب، یہ نکاح سے متعلق ایک سوال ہے. انہوں نے آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 24 کا حوالہ دیا ہے اور یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے کہ تم جب مہر مقرر کر لو تو پھر جو بھی شرائط تمہارے درمیان ہو اس شرائط پر جو ہے وہ باہمی رضامندی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو شرائط ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کوئی بھی شرائط ہوں، تو شرائط کیا ٹائم باؤنڈ کی بھی کی جا سکتی ہے؟
پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز میں آپ شرائط طے کر سکتے ہیں تو وہ فلاں چیز کیا ہے؟ یعنی آپ بدکاری میں بھی شرائط طے کر سکتے ہیں، آپ دھوکے میں بھی شرائط طے کر سکتے ہیں، آپ فریب میں بھی شرائط طے کر سکتے ہیں، لیکن نکاح اپنی ذات میں کیا چیز ہے؟ تو نکاح وقتی تلذذ حاصل کرنے کا نام نہیں ہے. نکاح ایک خاندان کے ادارے کو وجود میں لانے کے لیے کیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے،
یعنی اس کا مقصد، اس کی حقیقت ہی یہ ہے. اگر آپ اس کو وقت سے متعلق کر دیں گے، آپ یہ کہیں گے یہ دو دن کے لیے ہے، یہ چار دن کے لیے ہے، یہ دس دن کے لیے ہے، تو وہ پھر نکاح نہیں رہا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نکاح، شادی، ازدواج یہ کیوں بنایا ہے قاعدہ؟ انسانوں کے اندر بہت سی جبلتیں ہیں، کھانے کی جبلت ہے، پینے کی جبلت ہے، وہ اس کی تسکین کے لیے طیبات اور خبائص میں تفریق کے تو پابند ہیں، لیکن اور تو کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ان کے اوپر. تو جنسی جبلت کی تسکین کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے تھی.
ٹھیک،
آزادانہ طریقے سے آپ جیسے چاہیں اپنی تسکین کر لیں. اللہ تعالیٰ نے اگر اس کے لیے یہ ادارہ بنایا ہے تو کوئی مقاصد ہے نا جو اس کے پیش نظر ہے. تو سب سے بڑی چیز کیا ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ رشتہ قائم کیا گیا ہے؟ وہ یہ کہ اولاد پیدا ہونی ہے. اور اولاد پیدا ہونی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ذمہ دارانہ فیصلہ کر رہے ہیں. آپ یہ طے کر رہے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے جو اپنا تخلیقی عمل ہے اس میں ہم کو شریک کر لیا ہے، تو ہمیں ذمہ دار انسانوں کی حیثیت سے اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو اس وجہ سے نکاح کی حقیقت کے خلاف کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے. باقی شرائط آپ طے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر نان و نفقے کی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے، اس میں کوئی تخفیف ہو گئی. مثلاً گھر فراہم کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اس میں آپ نے کوئی شرائط طے کر لی. کوئی خاتون ملازمت کرنا چاہتی ہے، اس کے بارے میں کچھ چیزیں وہ پہلے سے طے کر لیتی ہے. تو جو شرائط بھی آپ طے کرنا چاہتے ہیں وہ طے کر لیں، لیکن نکاح کی حقیقت کے خلاف کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے. اور یہ وقت کی پابندی کی شرط یہ نکاح کی حقیقت کے خلاف ہے. البتہ اس کی بعد ایسی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ جیسے آپ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، آپ کو 10-8 سال وہاں رہنا ہے، آپ نکاح کرتے ہیں، بالکل اسی جذبے سے نکاح کرتے ہیں کہ یہ ایک زندگی بھر کے سنجوگ کا معاملہ ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس سے آپ کی اولاد ہو، تو دونوں مل کر اس کی ذمہ داری اٹھائیں، دونوں ماں اور باپ کے رشتے قائم کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اپنے ملک واپس بھی جانا ہے، ہو سکتا ہے جاؤں، اور آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اگر میں واپس جاتا ہوں، حالات سازگار ہوں گے ساتھ لے جاؤں گا، نہیں ہوں گے تو علیحدگی اختیار کر لیں گے.
ابھی جو اپنی گفتگو میں فرمایا کہ شرائط تو پھر دھوکے میں بھی کی جا سکتی ہے، فراڈ میں بھی، بدکاری میں بھی، تو فراڈ یا دھوکا یا بدکاری یہ تو اپنے اصل میں ہی حرام اور ممنوع ہے نا. یہاں پر جو قرآن کی اس آیت میں ہے فیما ترازیتم ہے، اب فیما ترازیتم میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی شرائط ہوں، اللہ تعالیٰ نے کوئی استثنا الا کہہ کے ٹائم کا کوئی استثنا نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا جو بھی شرائط ہوں، تو وہ استثنا وہ تو آپ کا فہم ہے یا آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کو ٹائم کے ساتھ اس میں نہیں کر سکتے؟
نہیں، اس میں انڈرسٹینڈنگ یا فہم کا کوئی تعلق نہیں ہے. کس چیز کے شرائط؟ نکاح کے ہے نا. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ دھوکہ تو اپنی ذات میں ممنوع ہے، تو ایسے ہی میں کہتا ہوں کہ نکاح تو اپنی ذات میں کہتے ہی اس کو ہے کہ جو زندگی بھر کے سنجوگ سے کیا جاتا ہے.
اچھا،
یعنی دونوں ایک ہی باتیں ہیں. ایک چیز اپنی ذات میں ہے کیا، میں نکاح کرنے جا رہا ہوں نا، تو نکاح کی حقیقت کے خلاف کوئی شرط کیسے طے کر سکتا ہوں؟ وہ آپ سے آپ شامل ہو جائے گا.
نکاح کی حقیقت کے خلاف آپ نے ابھی فرمایا نا، نکاح ایک ادارے کا نام ہے، اس ادارے کے اندر فائنینشیل ذمہ داری مرد کی ہے، لیکن آپ اس کے خلاف تو شرط طے کرنے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے وہ تو ہو سکتی ہے کہ میں نان و نفقے کی ذمہ داری نہیں لیتا، وہ شرط لکھی جا سکتی، وہ بھی تو پھر اس نکاح کے ادارے کے خلاف ہے نا.
یہ نکاح کی حقیقت نہیں ہے. ایک چیز ہے نکاح کی حقیقت کیا ہے، ایک یہ کہ نکاح کے لوازم کیا ہیں. آپ نے نکاح کیا تو آپ پر ذمہ داریاں کیا عائد ہوتی ہیں؟
ٹھیک ہے،
تو ذمہ داریوں کے اوپر تو آپ جمع تفریق کر سکتے ہیں، یعنی دونوں کو حق ہے.
صحیح.
اسی طرح جیسے کہ آپ کے فقہا نے اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ طلاق کی تفویض ہو سکتی ہے، مجھے تو اس کے بارے میں بہت سے تحفظات ہیں، میں ان کا اظہار بھی کر چکا ہوں، لیکن وہ اجازت کس اصول پر دی گئی ہے؟ کہ ایک آپ کو حق دیا گیا ہے، آپ وہ حق چھوڑ رہے ہیں اپنی مرضی سے، ایک اختیار آپ کا ہے، آپ وہ اختیار کسی دوسرے کو منتقل کر رہے ہیں.
ٹھیک.
تو یہ تو ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، یعنی قاعدے میں سمجھ میں آتی ہے.
ٹھیک ہے،
لیکن وہاں پر بھی اگر میں اعتراض کروں گا تو یہ کہہ کے کروں گا کہ نکاح طلاق کا جو ضابطہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کے کچھ مقاصد ہیں نا، تو آپ مقاصد کے خلاف تو یہ کام نہیں کر سکتے. دیکھیے میں اس کی ایک سادہ مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ اپنے ملک میں ایک آئین بناتے ہیں،
جی،
اس کے بعد اس کے تحت قانون سازی کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ بات مان لی گئی ہے کہ عدالتوں کو اس پر نظر ثانی کا اختیار ہے، اور اس اصول پر کسی قانون کے بارے میں یہ کہہ سکتی ہیں کہ اس پر دوبارہ غور کیا جائے کہ وہ آئین کے بنیادی مقاصد کے خلاف.
ٹھیک.
تو ایک چیز ہے کہ کوئی آپ نے ایسا کام کر ڈالا جس نے اصل بات ہی کو باطل کر دیا، اس کی حقیقت ہی ختم کر دی، اس کی روح نکال دی، تو اس پر اعتراض کیا جائے گا. تو ایسے تمام شرائط آپ طے کر سکتے ہیں اپنی رضامندی سے، اور ضرور کرنے چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ یہ زندگی بھر کا ایک تعلق آپ قائم کرنے جا رہے ہیں، تو سوچ لیجئے آپ کو کیا چیزیں طے کرانی. آج کل کے زمانے میں تمدنی تبدیلیاں آ گئی ہیں، بڑے تغیرات آ گئے ہیں، اس میں عورتوں کی نفسیات میں بھی تبدیلیاں آئی ہیں، اور ماحول نے بھی بڑی تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں، تو بہت سے شرائط طے کرنے چاہیے.
ٹھیک.
یعنی میں تو بلکہ ترغیب دوں گا اس بات کی کہ آپ زندگی بھر کے ارادے سے ایک کام کرنے جا رہے ہیں، آپ پہلے ہی بیٹھ کر سوچ لیجئے کہ وہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جو تصادم کا باعث بن جائیں گی، جن میں کوئی کانفلکٹ پیدا ہو جائے گا. تو آئیے بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں.
ٹھیک.
یعنی ملازمت کرنی ہے، گھر سے باہر رہنا ہے، مختلف علاقوں میں جانا آنا ہے، ملازمت کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، بچوں کی پرورش کے معاملات ہیں، کس طرح یہ صورتیں ہوں گی، رہنے کے لیے گھر ہے، اور بہت سی چیزیں. اب وہ صورتحال نہیں رہی کہ جس میں والدین نکاح کا فیصلہ کر دیتے تھے، تو ظاہر ہے کہ آپ کو ایک شخص کے ساتھ بہت سے معاملات کرنے ہیں، برادری کی وہ نوعیت نہیں رہی، یہ ساری چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں. تو ان تبدیلیوں کا لحاظ کرتے ہوئے آپ شرائط طے کریں، لیکن ان میں کوئی شرط ایسی نہیں ہونی چاہیے جو اصل حقیقت ہی کو ختم کر دے. یعنی اس کے بعد تو پھر آپ نے آئین تبدیل کر دیا، ایسی قانون سازی کر ڈالی.
ٹھیک ہے،
نہیں ہو سکتا.
ٹھیک. جی کوئی کوشچن؟ آپ
ملازم پیشہ ہوتے ہیں عام طور پہ، میاں بیوی، وہ طے بھی نہیں کرتے. بیوی کی آمدن اگر زیادہ ہے، وہ اخراجات کرتی رہتی ہے یا اپنا بھی خود خرچہ اٹھاتی ہے، تو کیا وہ خاوند پہ وہ گناہ یا اس طرح فرض ہوگا کہ جی اس نے تو دینا تھا، نان و نفقہ نہیں دیا، تو اگر طے بھی نہیں پایا اور وہ لیتی بھی نہیں ہے یا گھر میں انڈرسٹینڈنگ سے چلتا رہے، تو پھر بھی خاوند کا دینا ضروری ہے، یا بیوی اپنی آمدن ہوتے ہوئے بھی نان و نفقہ ڈیمانڈ کرے؟ تو ان دونوں صورتوں میں مرد جو ہے وہ پھر کس پوزیشن میں؟
اللہ تعالیٰ نے نان و نفقہ فراہم کرنے کی ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے، ذمہ داری ڈالی ہے، اس کو یہ کام کرنا چاہیے. خاتون نہیں کہتی، یا وہ کہتی ہے کہ میں یہ ذمہ داری تم پر نہیں ڈال رہی، یا اس میں میں اتنا حصہ خود
کنٹریبیوٹ
بٹا دیتی ہوں. یہ سارا حق ہے اس کو، یعنی یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے. جب وہ ذمہ داری اس کی طرف سے مطالبے کے باوجود ادا نہیں ہوگی تب گناہگار ہوگی. تو اگر مطالبہ نہیں ہے اور پہلے سے طے بھی نہیں کیا، ظاہر ہے کہ شادی یہ کوئی شرائط کا نام نہیں ہے، باہمی محبت سے، تعلق خاطر سے آپ نے آپس میں کچھ چیزیں طے کر لی ہیں. میں ایسے بہت سے رشتوں سے واقف ہوں جس میں خواتین نے ملازمت کی، بہت محنت کی، کوشش کی کہ ان کے میاں جو تعلیم پا رہے تھے یا اپنی تعلیم بہتر کر لیں یا اس کو مکمل کر لیں، اس کے لیے بڑا اظہار کیا. بعض اوقات بچوں کے معاملے میں اسی طرح کی بہت سی چیزیں ہوئیں. تو یہ سب باہمی رضامندی سے محبت کے ساتھ ہو، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مداخلت نہیں کرتے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اگر مسئلہ قانونی ہو جائے تو متعین کیا جائے کس کی ذمہ داری ہے، یہ طے کر دیا جائے. یعنی دیکھیے، آپ عام حالات میں ایک دوست کی جیب سے 2 روپے نکال لیتے ہیں، اس کا پکا ہوا کھانا کھا لیتے ہیں. ہاسٹل میں عام دیکھیے، عام طور پر طلبہ یہی کچھ کرتے ہیں. یہ عام حالات میں ایک دوستانہ تعلق کا اظہار ہوتا ہے، لیکن اگر آپ بالکل قانون کے زاویے سے کوئی سوال اٹھا دیں گے تو چوری قرار پا جائے گی،
قرار پائے گی.
تو یہی صورتحال جو ہے یہ نکاح طلاق کے معاملے میں بھی ہے کہ قاعدے طے کر دیے گئے ہیں، یہ بتا دیا گیا ہے کہ نان و نفقہ فراہم کرنا، اخراجات اٹھانا، معاشی جدوجہد کرنا، یہ اصلا مرد کی ذمہ داری اس کی ہے.
ٹھیک،
لیکن اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی گئی کہ آپ آپس میں کیا طے کرتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کی خوشی ہے، آپ جس طرح چاہیں زندگی بسر کریں.
اس سے ریلیونٹ یہ ہے کہ آج کل تنسیخ کے معاملات بہت چل رہے ہیں، اور قانون بڑا آسان کر دیا مشرف دور میں. پہلے تو تین تین سال ثابت کرنا پڑتا تھا کہ میں کیوں تنسیخ، بہت سے وکلا دوست ہیں. تو یہ اس سے ریلیونٹ ہے، اس لیے سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ اب تنسیخ جب وہ عدالت دے دیتی ہے، وہ پہلی پیشی پہ ان کو صلح کا کہتی نہیں کرتے تو وہ تنسیخ ہو جاتی، یہ اب ایک شمار ہوتی ہے یا وہ تین شمار ہوتی ہیں نکاح جو تنسیخ کی ہوئی عدالت کی ہے، اس کی ذرا وضاحت فرما دیں.
اس میں بھی تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیجئے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ شوہر سے بیوی نے مطالبہ کیا کہ مجھے طلاق دے دو، گھر ہی میں معاملہ طے ہو گیا، اس نے طلاق دے دی، قانون قاعدے کے مطابق مسئلہ ختم ہو گیا، وہ طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، مسئلہ عدالت میں چلا گیا. آپ کا سوال اس صورتحال
سے متعلق ہے.
جب معاملہ عدالت میں چلا گیا تو عدالت کو پہلے تو شوہر ہی کو کہنا چاہیے کہ وہ طلاق دے دے، یعنی جو طلاق کا قاعدہ ہے اس کے مطابق اسی سے مطالبہ کرنا چاہیے، اس کو حکم دینا چاہیے. اگر وہ سمجھتی ہے کہ یہ معلق کر رہا ہے ایک خاتون کو، زیادتی کر رہا ہے، طلاق اس کو دے دینی چاہیے، نباہ کا کوئی امکان نہیں ہے، اس پر اطمینان کرنے کے بعد عدالت کے لیے پہلا کام یہی ہونا چاہیے کہ وہ شوہر کو کہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دے، اور پھر اس طلاق کو وہ نافذ کر دے. اس میں وہ سارے قواعد ضوابط ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں. یہ صورت جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ دوسرے درجے میں پیدا ہونی چاہیے، یعنی عدالت نے شوہر کو حکم دیا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، یا وہاں حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، باہر چلا گیا ہے، اس طرح کے بے شمار معاملات پیش آتے ہیں.
بالکل ٹھیک.
ورنہ تو آپ دیکھیے کہ اگر عدالت حکم دے دیتی ہے کہ آپ طلاق دے دیں تو کوئی وجہ نہیں ہے،
صحیح ہے،
اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دینا چاہیے اگر وہ ایسا نہیں کرتا. لیکن اگر وہ طلاق دینے کے لیے کسی بھی وجہ سے موجود نہیں ہے، آمادہ نہیں ہے، سرکشی پر اتر آیا ہے، تنسیخ کا معاملہ اس وقت ہونا چاہیے.
بالکل صحیح.
اور جب تنسیخ ہوتی ہے تو پھر عدالت طے کرتی ہے کہ یہ تنسیخ کس اصول پر ہو رہی ہے.
اچھا، پھر وہ عدالت
اس کو طے کرنا چاہیے. وہ اگر یہ طے کرتی ہے کہ اس میں رجوع کی گنجائش رکھی جائے گی تو رکھ دے گی، اور اگر وہ طے کرتی ہے کہ اس میں رجوع کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، حالات ایسے ہوتے ہیں بعض اوقات، تو ختم کر دیں گی. یعنی تنسیخ کا معاملہ اصل میں پھر طلاق دینے کا عمل نہیں ہے، وہ عدالت کی طرف سے ایک تعلق کے خاتمے کی ڈگری ہے.
تو پھر قاضی کی ڈسکریشن ہے کہ وہ کیا اس میں آپشن،
وہ کیا طے کرتا ہے. اس کو پھر حالات دیکھنے چاہیے، معاملات دیکھنے چاہیے، یعنی ظلم اور زیادتی کی صورت کیا ہے. یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک طلاق والا معاملہ کیا اور وہ رجوع کر کے کل تنگ کرنا شروع کر دے، پھر عدالتوں کے چکر لگوائے. یہ ساری چیزیں دیکھ کے
ٹھیک
تنسیخ کا فیصلہ کیا.
جی جناب.
جی، قبر کا عذاب جو ہے وہ مرنے والے پہ کتنی مدت تک جاری رہتا ہے؟
یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. یعنی عذاب قبر ہی زیر بحث تھا، اب اس کی مدت بھی معلوم کرنی پڑے گی کتنی ہے کتنی نہیں ہے. دیکھیے، پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی کتاب نے اس معاملے میں ہمیں اصولی بات کیا بتائی ہے. اصولی بات یہ بتائی ہے کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اگر تو ہمارا معاملہ طے ہونا ہے، ابھی نیک تھے بد تھے، نیکیاں زیادہ تھیں برائیاں زیادہ تھیں، وہ جس کو قرآن نے بڑی خوبصورت تعبیر دی ہے، خلطو عملاً صالحاً وسیئاً، یعنی نیکی اور بدی ملی جلی ہے، تو پھر تو قیامت میں مسئلہ طے ہوگا، عذاب کا فیصلہ بھی ہو جائے گا. لیکن اگر معاملہ بالکل واضح ہے، یعنی نیکی کے معاملے میں واضح ہے، جیسے کہ صحابہ کرام میں سے بعض جلیل القدر لوگ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا ہی میں بشارت دے دی، ایسے غیر معمولی لوگ تھے، سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، سیدنا عمر ہیں، اور دوسرے جلیل القدر صحابہ ہیں. ایسی صورتحال اس کے مخالف بھی ہے، فرعون ہے، ابو جہل ہے، جن کا معاملہ واضح ہوتا ہے، ان کے بارے میں قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ ان کا ٹھکانہ ان کو صبح و شام دکھایا جاتا ہے. تو یہ اسی کو آپ عذاب قبر سے تعبیر کرتے ہیں. کہاں دکھایا جاتا ہے ہم نہیں جانتے، اس کا قبر کے ساتھ کیا رشتہ ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم. اتنی بات ہمیں معلوم ہے کہ ہم جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ہماری اصل شخصیت کو فرشتے اپنی سپرداری میں لے لیتے ہیں، اور اللہ نے جہاں موقع فراہم کیا ہوا ہے وہاں جا کے اس کو رکھ دیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ معاملات وہیں ہوتے ہوں گے، لیکن ہماری قبر کے ساتھ جہاں ہماری ہڈیاں موجود ہیں یا ہمارا جسد موجود ہے، کیا ربط ہوتا ہے اس کا، اس کے بارے میں کوئی تصریح موجود نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس کو ایسے دیکھنا چاہیے. اب یہ معاملہ کب تک ہوتا رہے گا؟ ظاہر ہے اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی، کیونکہ فرعون کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے یہ کہا ہے کہ صبح و شام ان کا ٹھکانہ ان کو دکھایا جاتا ہے، اور قیامت کے دن
اشد العذاب،
اشد العذاب، یعنی اس وقت پھر یردون الی اشد العذاب، پھر وہ سخت ترین عذاب میں لوٹا دیے جائیں گے. ایسے اس کو سمجھنا چاہیے.
ٹھیک جی جناب.
اسی سے میرا سوال تھا کہ اگر خاوند وہ ظلم و زیادتی کرتا ہے تو وہ اور عورت خلا لے سکتی ہے کہ نہیں، کیسے لے سکتی ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے، خلا کس کو کہتے ہیں؟ خلا کا مطلب ہے طلاق کا مطالبہ کرنا.
جی.
یعنی چونکہ اسلام نے جو قانون بنایا ہے اس قانون کے مطابق مرد طلاق دیتا ہے، عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے. یعنی اگر مرد چاہے کہ وہ اس تعلق کو ختم کر دے تو وہ اقدام کرے گا اور طلاق دے دے گا. اس کے قاعدے مقرر کر دیے گئے ہیں، اس کے حدود بتا دیے گئے ہیں. عورت چاہتی ہے کہ علیحدہ ہو جائے تو وہ طلاق کا مطالبہ کرے گی. اسلام کا بنایا ہوا قانون یہ ہے، اس کو اصطلاح میں خلا کہا جاتا ہے. یعنی عورت نے طلاق کا مطالبہ کیا، اس کے مطالبے پر طلاق دے دی گئی. خلا اسے کہتے ہیں، یہ تنسیخ نکاح نہیں ہے. یعنی اس نے علیحدگی کا،
بالکل
خلا کا مطلب کیا علیحدگی، اس نے اس کا مطالبہ کیا اور اس مطالبے کو خاوند نے پورا کر دیا. تو ایک شکل تو یہ کہ خاوند پورا کر دے، ایک شکل یہ ہے کہ خاوند پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر وہ کہاں جائے گی؟ عدالت میں جائے گی نا. جب وہ عدالت میں جائے گی تو خاوند کو حکم دیا جائے گا کہ وہ طلاق دے دے. اگر اس کا مقدمہ صحیح ہے، وہ صحیح اصول کے اوپر خلا کا مطالبہ کر رہی ہے، تو عدالت خاوند کو حکم دے گی کہ تم اب طلاق دے دو، تو طلاق ہو جائے گی. اور اگر وہ طلاق دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے تو پھر تنسیخ نکاح ہوگی، یعنی عدالت پھر خود نکاح ختم کر دے گی. یہ طریقہ ہوگا.
جی آپ کا کیا سوال ہے؟
سر ہماری سوسائٹی میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، اور اس ڈومیننٹ ورڈ کو جو میل ہے وہ میری پرسپشن میں کہ غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اکوالٹی کا بتایا کہ مین اینڈ وومن آر ایکول، پر سم ڈیوٹیز پہ جو مین ہے وہ کہ وہ کمائے اور وہ گھر بیٹھ کے دوسرے گھر کے کام کرے. ڈفرنٹ مطلب میڈیا پہ دکھا رہتا ہے، نیوز میں دکھا رہتا ہے کہ میل ڈومیننٹ ہونے کا پروف دینے کے لیے اس کو لائک کا باس آرڈر کرتا ہے گھر میں، اور ڈفرنٹ ڈیسیجن میں اس کی ہیلپ نہیں لیتا. تو کیا یہ ٹھیک ہے یا صرف ہمارے کسٹمز ہیں جو کہ چلتے آ رہے ہیں، اور قرآن پاک میں کس حد تک میل کو ڈومیننٹ کیا گیا ہے؟
دیکھیے جب بھی کوئی ادارہ بنایا جاتا ہے تو اس کے اندر یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کی سربراہی کون کرے گا. ہم کوئی کمپنی بناتے ہیں، کوئی مل کر کاروبار کرتے ہیں، کوئی ادارہ بناتے ہیں، اس میں بھی طے کرتے ہیں کہ اس کی سربراہی کس کے پاس ہوگی. سب سے بڑا ادارہ جو دنیا میں بنایا جاتا ہے وہ ریاست کا ادارہ ہے، اس میں بھی یہ طے کیا جاتا ہے. یہ سارے انسان برابر ہیں، یعنی اس وقت جو لوگ ملک کے وزیر اعظم ہیں یا صدر ہیں، ان میں اور ہم میں انسان ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. بلکہ عین ممکن ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزوں کے معاملے میں میری آپ کی کسی اور کی صلاحیتیں ان سے کہیں زیادہ بہتر ہوں، لیکن جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ایک شخص کو ہم نے ذمہ داری دینی ہے تو وہ سربراہ ہے. سربراہ کی حیثیت سے اس کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ سب انسانوں کو برابر سمجھے، ان کو تکریم دے، ان کی عزت کو قائم رکھے. تو میاں اور بیوی کے رشتے میں بھی یہی چیز ملحوظ ہونی چاہیے. چنانچہ قرآن مجید نے اس کو بڑی خوبصورت تعبیر میں بیان کیا ہے، وَآشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی جو نیکی کا، خیر کا، اچھے لوگوں کی روایات کا طریقہ ہے، اس طرح سے معاشرت قائم کرو، اپنے گھر میں وہ اصول رکھو. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی سے تلقین کی کہ وہ لوگ کے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بدخلقی سے پیش آئیں گے وہ میرے قریب نہیں ہوں گے، وہی لوگ میرے قریب ہوں گے قیامت میں. احسن حکم اخلاق، جو اخلاق میں سب سے بہتر ہوں گے. اور اخلاق کا سب سے بڑا میدان کیا ہے؟ وہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک ہے. تو ہمیں ہدایات یہ دی گئی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس دنیا میں انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اچھی تعلیمات پر قائم نہیں رہتا، تو ہمارے حکمران بھی اسی طرح ظلم و زیادتی شروع کر دیتے ہیں، مرد بھی اسی طرح یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اداروں کے سربراہ بھی بعض اوقات اپنے ماتحتوں کی تذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ناجائز چیزیں ہیں، حرام چیزیں ہیں، ان سے لوگوں کو باز رکھنا چاہیے. کسی ادارے کا سربراہ ہے، گھر کا سربراہ ہے، ملک کا سربراہ ہے، اس کا کام نہ لوگوں کی تحقیر کرنا ہے، نہ ان میں شکوک تلاش کرنا ہے، نہ ان کی تذلیل کرنا ہے، نہ ان کو اپنے سامنے پست سمجھنا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں، ہمارے دین میں، ہماری اخلاقیات میں حرمت کے درجے میں ہیں. جو آپ نے یہ رویے بیان کیے، یہ رویے بدقسمتی سے ہمارے ہاں کچھ کلچر نے پیدا کر دیے. یعنی جب شادی بیاہ ہوتے تھے تو اس موقع پر یہ باور کرایا جاتا تھا کہ یہ تو تمہاری جوتی کے برابر ہے، تم گھر میں اس خاتون کو لے کر آ رہے ہو، اس کا کام ہی یہ ہے کہ خدمت کرے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں لوگ کہتے ہیں دراں، حالانکہ ان میں سے کوئی چیز نہ قرآن میں بیان ہوئی ہے نہ حدیث میں بیان ہوئی ہے. یعنی یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا رشتہ ہے، رفاقت کا رشتہ ہے، اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ بچے کو تحفظ دیا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے، ورنہ تو آزادانہ جنسی تعلق میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، بچے کو ماں اور باپ کے رشتے فراہم کیے جائیں، بچے کو بہن بھائی فراہم کیے جائیں. یعنی ہم 15-16 سال تک، بلکہ آج کے زمانے میں تو آپ یہ 25-30 سال تک پہنچ گئی ہے نوبت، والدین کے محتاج ہوتے ہیں. تعلیم پانی ہے، تربیت پانی ہے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے. اور یہ دیکھیے کہ یہ عمل شروع کہاں سے ہو رہا ہے، ناتوانی کے زمانے سے. تو اتنا غیر معمولی معاملہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے یہ ادارہ بنایا ہے. اب اس میں یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ معاش کی جدوجہد کو یا اخراجات پورے کرنے کو تقسیم کر دیں، کیونکہ اس سے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے. تو ذمہ داری مرد پر ڈال دی گئی. ذمہ داری جب ڈالی گئی مرد کے اوپر، تو اس کو گھر کا سربراہ بھی بنا دیا گیا تاکہ معاملات ایک نظم کے ساتھ قائم رہے. تو سربراہ کو شفیق ہونا چاہیے، محبت کرنے والا ہونا چاہیے، دستور کے مطابق معاملات کرنے والا ہونا چاہیے. ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم گھر کے معاملات، ریاست کے معاملات امرہم شورا بینہم کے طریقے پہ چلائیں، مشورہ کریں، رائے لیں، عزت دیں، تکریم کریں. تو جس طرح ایک ریاست کے سربراہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے ساتھ تدریل کا رویہ اختیار کریں، ایسے ہی کسی ادارے کے سربراہ کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے، اور بالکل اسی طرح خاندان کے سربراہ کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو دین کی تعلیم تو یہی ہے، باقی جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ جانتی ہیں. دین کی تعلیمات کی پرواہ لوگ کیا کاروبار میں کرتے ہیں، معیشت میں کرتے ہیں، باہمی تعلقات میں کرتے ہیں، ہمسائیگی میں کرتے ہیں، ہر جگہ پامال کی جاتی ہیں. تو یہی معاملہ گھروں میں بھی ہو جاتا ہے.
جی سر، میرا کوشچن وضو کے بارے میں ہے. کوئی شخص جب نہا کے شاور لے کے آتا ہے، اسے نکلی بھی کی ہے، کلی بھی کی ہے، باہر آ کے کیا اسے نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا چاہیے یا اس میں وضو اس کا ہو جاتا ہے؟
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا، یعنی آپ کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ آپ جب نہائیں تو آپ نہانے کی ابتدا ہی وضو سے کریں. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جب غسل فرماتے تھے تو اسی طرح ہاتھ دھوتے تھے، اسی طرح چہرے پر پانی ڈالتے تھے، اسی طریقے سے مسح کرتے تھے، صرف پاؤں چھوڑ دیتے تھے. پھر پورے جسم پر پانی ڈالنے کے بعد، یعنی غسل کرنے کے بعد، آخر میں پاؤں دھو لیتے تھے. تو صحیح طریقہ تو یہ ہے اس کے کرنے کا. تو میرے نزدیک تو چونکہ وضو ایک عبادت ہے، اور کوئی عبادت بھی جب تک آپ کی نیت، آپ کا ارادہ نہ ہو، محض ان اعمال سے نہیں ہو جاتی. مثال کے طور پر اگر میں کھڑا ہو جاؤں اور کھڑا ہو کے دو سجدے بھی کر ڈالوں، رکوع بھی کر ڈالوں، تو نماز نہیں ہو جائے گی. نماز کے لیے وہ ارادہ، نیت، یہ ضروری ہے. اس وجہ سے وضو کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ نے وضو کرنے کے لیے وضو کیا ہو، یہ نہیں کہ ہو گیا وہ آزاد ہو گئے. تو اس لیے اگر آپ نے غسل اس طریقے سے کیا ہے جو پیغمبر کا بتایا ہوا طریقہ ہے، تو پھر تو کوئی معنی نہیں ہے، وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا. لیکن اگر ایسے نہیں کیا تو میرا ذوق یہی ہے کہ پھر آپ کو وضو کرنا چاہیے.
ٹھیک. جاوید صاحب، ایک یہ کوشچن ہے کہ کیا ووٹ دینا ایک ریاستی شہری ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری تو ہے، لیکن کیا اسلامی نقطہ نظر سے ووٹ دینا میری ذمہ داری ہے؟ اگر میں سمجھتا ہوں کہ میرے حلقے میں جو کینڈیڈیٹس ہیں، میں اس میں سے کسی پر بھی مطمئن نہیں ہوں، کہیں نہ کہیں میرا جو ہے وہ عدم اطمینان ہے، تو میں ووٹ ہی نہ دوں، تو کیا یہ اسلامی نقطہ نظر سے میں نے کوئی غلط کام کیا یا ووٹ دینا لازم ہے مجھے؟
اس کو آپ ذرا پہلے اسلام سے ہٹ کے سمجھ لیجیے. یعنی ایک فرد کی حیثیت سے اصل میں حکومت میرا مسئلہ کب بنتی ہے؟ حکومت میرا مسئلہ یہاں سے بنتی ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ اور اختیار دیا ہے. ارادے اور اختیار کا غلط استعمال بھی ہوگا، صحیح استعمال بھی ہوگا. اختیار کے سوء استعمال کے نتیجے میں ڈاکہ پڑے گا، چوری ہوگی، جان و مال کو خطرات لاحق ہوں گے. تو انسانوں نے نظم قائم رکھنے کے لیے اور اختیار کے سوء استعمال، برے استعمال سے بچانے کے لیے یہ ادارہ قائم کیا. قدیم ترین زمانے میں یہ قبیلے کی سطح پر قائم ہوا، ترقی کرتے کرتے جدید ریاست کی صورت اختیار کر گیا. تو وہ آدمی جو ووٹ نہیں دینے جا رہا، سوال یہ ہے کہ کیا اس کو ریاست نہیں چاہیے؟ کیا اس کو حکومت نہیں چاہیے؟
لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ
ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ تو بات کا سوال.
اچھا ٹھیک ہے.
پہلی چیز تو یہ ہے کہ
ریاست تو چاہیے اسے،
ریاست کے نظم میں رہ رہا ہے،
چاہیے
ریاست کے نظم میں رہ رہا ہے، ایک حکومت موجود ہے. تو ووٹ دینا کیسے ذمہ داری بنتی ہے؟ اس لیے ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ در حقیقت میری اپنی حفاظت کا تقاضا ہے.
ٹھیک.
یہ مجھے دوسروں کے استعمال سے بچانے کا تقاضا ہے. اگر کل کو اس کے گھر میں چوری ہو گئی، پولیس میں جائے گا رپورٹ کرنے یا نہیں جائے گا؟ یہ پولیس جو ہے یہ اپنا وجود کہاں سے پاتی؟ اسی ریاست کے ادارے سے.
صحیح ہے.
اس لیے کہ یہ آپ سے آپ تو بن نہیں گئی.
ٹھیک.
پہلے کوئی ریاست وجود میں آئے گی, اس ریاست میں ایک نظم وجود میں آئے گا, اس کا کوئی سربراہ ہوگا, اس میں کوئی ادارے بنیں گے, ان اداروں ہی میں ایک پولیس کا ادارہ بھی ہوگا. وہ اگر کوئی بہت بڑا معاملہ ہو گیا تو عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹائے گا جا کر یا نہیں کھٹکھٹائے گا؟
ٹھیک ہے. ریاست
اس لیے میرے نزدیک جس جگہ سے ریاست پیدا ہوئی ہے, ریاست میرے بنیادی حق سے پیدا ہوئی ہے. یعنی میرا بنیادی فریضہ ہے کہ میں اپنی اور دوسروں کی حفاظت کا بندوبست کروں.
ٹھیک.
تو اس لیے ہر شخص پر یہ لازم ہے کہ وہ ایک بیدار انسان کی حیثیت سے اس میں حصہ لے, کوشش کرے کہ اپنا ووٹ دے, اپنی رائے دے, کیونکہ یہ نظم اس نے قائم کرنا ہے, اس کی بنیاد پر قائم ہونا ہے. اسی وجہ سے میں ان بحثوں کو ٹھیک نہیں سمجھتا جو شہادت وکالت اس طرح کی چیزوں میں کی گئی ہیں. یہ اصل میں میرا حق ہے کہ میں اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتا ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے وہ میری جگہ کچھ دوسرے لوگ استعمال کریں, اور وہ جا کر میرے لیے اچھی قانون سازی کریں, وہ اس نظم کو اچھے طریقے پہ قائم کریں, وہ اس میں کوئی خرابی اور کوئی خلل نہ پیدا ہونے میں.
ٹھیک ہے.
تو یہ میری اسی طرح کی ذمہ داری ہے جس طرح کہ جینا میری ذمہ داری ہے, اپنا علاج کرانا میری ذمہ داری ہے. یہ ساری چیزیں کہیں قرآن میں بیان نہیں ہوئی.
ٹھیک.
اس لیے میں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے اسلام کو الگ رکھ دیں.
ٹھیک ہے.
یعنی مجھے کھانا پینا چاہیے, مجھے اپنی باقی ضروریات کی تسکین کرنی چاہیے, مجھے آرام کا خیال رکھنا چاہیے, مجھے حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے. ان تمام چیزوں کو بیان کرتے وقت ہم کبھی قرآن حدیث کا حوالہ نہیں دیتے. ہم انسان کو بحثیت انسان مخاطب کرتے ہیں, اور اس سے کہتے ہیں کہ انسان ہونے کے لحاظ سے یہ ساری چیزیں تمہیں کرنی چاہیے, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اور اسی چیز کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے, میرے نفس کا علیہ کا حق. تو یہ میرے اوپر میرے نفس کا حق ہے کہ میں ایک اچھی حکومت کے قیام میں اپنا حق فرض ادا کروں.
ٹھیک.
پہلے تو اس کو اصولی طور پر سمجھ. اس کے بعد اب اگلا سوال یہ ہے کہ کسی جگہ مجھے کوئی ایسا آدمی یا کوئی ایسی پارٹی نظر نہیں آتی.
ٹھیک.
یہ ممکن ہو سکتا ہے, ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے, آپ مطمئن نہیں ہوتے. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ خود آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی اچھے لوگ نظر نہیں آتے, تو وہ کسی آئیڈیلزم کا شکار تو نہیں ہو گیا. سیاست اور سیاسی معاملات یہ کبھی بھی مثالی نہیں ہوتے, دنیا کی پوری تاریخ میں کبھی مثالی نہیں ہوئے. یعنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو آخری درجے کی مثالی حکومت ہم کہہ سکتے ہیں وہ خلفائے راشدین کی حکومت ہے. ان کے بعد مخالفین کو اس پر بھی اعتراضات تھے. اس وجہ سے کوئی دور بھی اس سے خالی نہیں ہے. یہاں کیا کرنا چاہیے کہ آپ حالات کے لحاظ سے بہتر کا فیصلہ کرتے ہیں, اور یہی فیصلہ کرنا چاہیے, یعنی یہی اصول ہے. لیکن اس سے آگے بڑھ جائیے اور یہ کہیے کہ نہیں کوئی فیصلہ نہیں آدمی کر پایا, تو دنیا بھر کے جمہوری معاشروں میں اس اصول کو مان لیا گیا ہے کہ پھر آپ ووٹ نہیں دیتے.
ہاں
نہ دیں, اچھی بات ہے.
صحیح.
لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے, اور میرے خیال میں وہ طریقہ ہمارے الیکشن کمیشن کو بھی ضرور اختیار کرنا چاہیے. وہ یہ کہ ہر بیلٹ پیپر کے اوپر ایک خانہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ میں احتجاج کے طور پر کسی کو ووٹ نہیں دے رہا.
اچھا.
اس کے اظہار کا موقع ملنا چاہیے. اس سے دیکھیے کیا فائدہ ہوگا, آدمی گھر سے نکلے گا, ووٹ دینے جائے گا, رائے قائم کرے گا, وہاں جا کر یہ کہے گا کہ میں کسی کو اس کا اہل نہیں سمجھتا. تو یہ ہونا چاہیے, دنیا کی اچھی جمہوریتوں میں اس کو اپنایا جا رہا ہے, ایسا کرنا چاہیے. لیکن یہ بات کہ میں گھر میں سونا چاہتا ہوں, میرا خیال یہ ہے کہ چھٹی کا دن مناؤں گا, یہ اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے انحراف کرنا ہے, یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کا فرض ہے, معاشرتی فرض ہے کہ آپ یہ ذمہ داری ادا کریں, آپ کا سماجی فرض ہے کہ آپ یہ ذمہ داری ادا کریں. آپ کو حکومت کے قیام میں اپنا فرض ادا کرنا چاہیے, اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ اس دنیا میں بھی مواخذے میں آئیں گے, وہ اللہ کا قانون ہے جس کے تحت آئیں گے, اور آپ سے ہو سکتا ہے قیامت میں بھی پوچھا جائے
مگر
کہ آپ نے اپنی یہ بنیادی ذمہ داری کیوں ادا نہیں کی.
لیکن میں اس پہ آپ اس کو تھوڑا سا کینوس کو تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں. ہم جہاں رہتے ہیں اپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں, ان اپارٹمنٹس کے اندر ایک مینٹیننس کے لیے ایک یونین بنائی جاتی ہے. اب میں اس یونین کا جب انتخاب ہوتا ہے کہ صدر کون ہوگا, اس کا جنرل سیکٹر, میں اس میں نہیں جاتا, لیکن میں اس یونین کے جو یونین وجود پذیر ہوگی اس کے جو بھی فیصلے ہوں گے میں ان کو مینون تسلیم کروں گا. وہ کہے گی کہ جی مینٹیننس اب 4000 نہیں 5000 ہوگا, میں تسلیم بھی کر رہا ہوں, میں بالکل اس طرح سے ڈیل کروں گا جیسے ایک شریف آدمی ڈیل کرتا ہے, لیکن میں اس کی اس الیکشن میں نہیں جاتا. تو اس میں کیا برائی ہے؟
یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی وجہ ہونی چاہیے نا اس کی, اسی لیے میں نے عرض کیا کہ سبب ہونا چاہیے. یعنی آپ نے کیوں ووٹ نہیں دیا، کیوں اپنی رائے استعمال نہیں کی؟ آپ کی رائے وہاں مؤثر ہو سکتی تھی، بہتری کا باعث بن سکتی تھی، کسی غلط آدمی کا راستہ روک سکتی تھی، تو آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا۔ تاہم سوچ سمجھ کر آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ کوئی آدمی اس کا اہل نہیں، تو پھر آپ کو نفی میں اپنا ووٹ دینا چاہیے، یعنی اس کا موقع ہونا چاہیے کہ آپ جائیں اور جا کر ایک نشان اس پر لگا دیں کہ میں کسی کو اس قابل نہیں سمجھتا۔
ٹھیک ہے جی۔
لیکن ماحول سے متعلق ایک سوال ہے اس کا، کہ عام طور پہ یہ مذہبی جماعتوں نے اتحاد بنایا، ان کی طرف سے جو کیمپین کی گئی تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نکاح پڑھانے پہ، جنازہ پڑھانے پہ، نماز پڑھانے پہ، جمعہ پڑھانے پہ تو آپ کو مولوی کی ضرورت ہے، تو مجھے اگر یہ سارے کام وہ کر سکتا ہے تو ووٹ کیوں نہیں، حکومت کیوں نہیں چلا سکتا؟ میرا سوال اس سے کے دوسرے پہلو کا ہے کہ کیا یہ کام اس کے اس عالم دین یا ایک مخصوص گیٹ اپ کے بندے کے لیے ہی فکس ہیں کہ ہم اس سے ہی کرائیں تو اس لیے اسے ووٹ بھی دینا ضروری ہے، یا یہ کام کوئی معاشرے کا دوسرا پڑھا لکھا بندہ بھی کر سکتا ہے جن پہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حکومت بھی کر سکتے ہیں؟
اس کو ہماری پرانی منطق کی اصطلاح میں کہتے تھے بنائے فاسد الفاسد، یعنی یہ جتنے کام آپ نے گنوائے ہیں اسلام نے تو اس میں کسی پادری کسی مولوی کا تقرر نہیں کیا کہ وہ یہ کام کرے، یعنی جنازہ میں خود پڑھا لوں گا، مسجد میں آپ جماعت کرانے کے لیے جاتے ہیں، جو آدمی بہتر ہوگا وہ کھڑا ہو جائے گا جماعت کرا لے گا۔ میں آپ سے عرض کروں، میں جس ملک میں رہتا ہوں وہاں پر جگہ جگہ سراؤ کہتے ہیں اس کو، جائے نماز آپ کہیں، پریئر روم وہ قائم ہے جگہ جگہ، ہر پبلک جگہ کے اوپر لازم ہے کہ ایک پریئر روم ہو۔ مسجدیں تو ریاست کے نظم میں ہیں اور کم ہیں، ان میں عام طور پر جمعے کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن ہر جگہ ایک پریئر روم ضروری ہے، اس میں کوئی امام مقرر نہیں ہوتا۔ میں گیا، ہم نے جماعت کرا لی، 10 لوگ اور آ گئے، انہوں نے جماعت کرا لی، بعض موقعوں کے اوپر 20-20 جماعتیں ایک ہی جگہ پہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ جب ہمارے ہاں کوئی وفات ہو جاتی ہے تو اصلاً تو اگر اولاد میں سے کوئی گیا ہے تو باپ کو جنازہ پڑھانا چاہیے، باپ گیا ہے تو بیٹے کو جنازہ پڑھانا چاہیے۔ یہی معاملہ نکاح کا ہے، اس کے لیے بھی کوئی قاضی مقرر نہیں کیا گیا۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں ان کے لیے کب اسلام نے یہ کہا ہے، اللہ اور رسول نے کب کہا ہے کہ اس کے لیے کوئی مولوی صاحب ہونے چاہیے؟ ہمارے ہاں تو یہ منصب ہی ختم کر دیا گیا، ہر مسلمان کو جنازہ پڑھانا کے قابل ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو نکاح پڑھانے کے قابل ہونے۔ نکاح میں کرنا کیا، 3 آیتیں ہیں جو آپ اس موقع کے اوپر پڑھتے ہیں، یعنی وہ بھی یاد نہیں ہوتی زندگی بھر۔ اچھا جنازے میں کیا ہے، جنازے میں کوئی دعا مقرر نہیں کی گئی، آپ جو دعا چاہے کر لیں۔ اس میں جو دعا عام طور پر سکھائی جاتی ہے وہ ایسی دعا بیان کی گئی ہے کہ لوگ معلوم نہیں کس کس طرح کے ہوں گے، چور ڈاکوؤں کا بھی جنازہ پڑھنا پڑے گا۔ اس میں بڑی دلچسپ چیز یہ، ہمارے احناف میں جو دعا پڑھی جاتی ہے آپ دیکھیے کہ اس دعا میں کسی میت کے لیے کچھ بھی نہیں کہا جاتا، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یعنی ہمارے مردوں کے لیے اور ہمارے زندوں کے لیے،
اس پرٹیکولر شخص کے لیے نہیں ہوتا،
کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ ہر شخص کر سکتا ہے، اسلام میں کوئی پابندی نہیں عائد کی گئی، کوئی ضرورت اس کی نہیں ہے، ہر مسلمان کو نماز پڑھانے کے قابل ہونا چاہیے۔ دیکھیے میں ملیشیا کا ذکر کر رہا تھا، یعنی میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر عام طالب علم کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، اتنی اچھی نماز پڑھاتے ہیں، یعنی سب بچوں کی تربیت ایسی ہے۔ ان کے وزیر اعظم صاحب کسی موقع پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جب حلف اٹھاتے ہیں تو بہت اچھی قرآت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے سیاسی رہنما یا کل ہو اللہ سناتے ہوئے معلوم نہیں کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بدقسمتی ہے کہ چونکہ دین کی تعلیم عام نہیں کی جاتی، یا دین کی تعلیم اس طرح نہیں دی جاتی ہر بچے کو، تو ہمارے لیے نماز پڑھانا، ہمارے لیے جنازہ پڑھانا، ہمارے لیے نکاح پڑھانا، یہ معلوم نہیں کوئی اجنبی چیز بن جاتی۔ لوگ بعض بعض موقعوں کے اوپر مولوی صاحب کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، بھائی آپ آگے کھڑے ہوں، جنازہ پڑھا دیں، نماز پڑھائیں، یہی ہمارے دین کا طریقہ ہے۔ تو اس وجہ سے نہ ان کے لیے کسی مولوی کی ضرورت ہے، اور نہ چونکہ بنا یہ قائم کی گئی تھی، اور نہ حکومت کے لیے کسی مولوی کی ضرورت ہے۔
آپ
ایک تو یہ اسی حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے، کہ ہم پرٹیکولر شخص کو ووٹ دیتے ہیں یا اس جو جس جماعت کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو بیسیکلی ہمیں فیصلہ اس جماعت کی بنیاد پہ کرنا چاہیے؟
ہمارے یہاں تو ویسے ابھی یہ ہوتا ہے کہ جماعتیں بھی کھڑی ہوتی ہیں، افراد جن کو آزاد امیدوار کہتے ہیں،
آزاد تو ایک اور
مادر پہ ذرا آزاد ہوتے ہیں، وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کی مرضی ہے، آپ جس کو چاہے ووٹ دیں، لیکن بہرحال ایک اچھی جمہوریت میں جماعتوں ہی کو ووٹ دینا چاہیے، یعنی جب تک جماعتی نظم قائم نہ ہو اس وقت تک اچھی حکومت قائم نہیں کی جا سکتی۔ اگر آپ ایسے افراد کی ایک جمعیت بنا دیں گے کہ جن کے اوپر کوئی ڈسپلن نہیں ہے، جو کسی قاعدے ضابطے سے عمل نہیں کرتے، جن کی کوئی قیادت نہیں ہے، تو بہت مشکل ہے کہ آپ حکومت میں استحکام پیدا کر سکیں. دیکھیے میرا زاویہ نظر بہت مختلف ہے حکومت کے بارے میں. میں یہ سمجھتا ہوں اور میں نے اس کا بار بار اظہار کیا ہے کہ ایک حکومت میں پہلی چیز استحکام ہے. اگر آپ استحکام پیدا نہیں کر پاتے تو آپ سوسائٹی کو نہیں چلا سکتے. آپ نیک سے نیک لوگ, متقی سے متقی لوگ, پرہیزگار سے پرہیزگار لوگ لے آئیے. اگر ان کو وہ اصلیت حاصل نہیں ہے کہ جس سے سوسائٹی میں استحکام پیدا ہو جائے, حکومت نہیں چلے گی. تو حکومت کی پہلی ضرورت, ابھی نکاح کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے نکاح کی حقیقت کو تو قائم کر لینا, وہ کیا ہے. تو حکومت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ آپ کو امن دے, استحکام دے. یہ چیز آپ ایک بار حاصل کر لیجئے, پھر آپ کے ادارے اصلاح کرتے رہیں, آپ کرپشن کو موضوع بنائیں, آپ احتساب کو موضوع بنائیں. یہ ضمنی چیزیں ہیں, ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. پہلی چیز جو حکومت میں اہمیت رکھتی ہے وہ استحکام ہے, کنٹینیوٹی, یعنی ایک تسلسل ہونا چاہیے, حکومت کا ایک نظم ہونا چاہیے. تو اگر جمہوری طریقے سے حکومت قائم کرنی ہے تو یہ نا کہ کوئی آمریت ہو گئی, کوئی بادشاہت ہو گئی, اس کے اپنے آداب ہیں, اپنے اصول ہیں. جمہوری طریقے سے حکومت قائم کرنی ہے تو اس میں ریڑھ کی ہڈی پارٹیاں ہیں, یعنی سیاسی جماعتیں. ہمارے ہاں جمہوریت کے کمزور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ سیاسی جماعتیں جیسے ہونی چاہیے نہیں بن سکیں. یعنی سیاسی جماعتیں نیچے تک قائم ہونی چاہیے, ان کو سوسائٹی کے ان طبقات تک جانا چاہیے جہاں سے ریاست کا نظم پیدا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اسی سے سچی قیادت بھی سامنے آتی ہے. ہمارے یہاں قیادت بھی کہیں آسمان سے نازل ہوتی ہے عام طور پر. اگر قیادت جمہوری طریقے سے پیدا ہو تو وہ پارٹیوں میں لوگ کردار ادا کرتے ہیں, بلدیاتی انتخابات میں کردار ادا کرتے ہیں, محلوں میں کردار ادا کرتے ہیں, وہاں سے پھر آہستہ آہستہ اٹھتے ہیں اور اٹھ کر قومی سطح کی قیادت پیدا ہوتی ہے. دنیا بھر کی اچھی جمہوریتوں میں یہی ہوتا ہے. تو پارٹی اصل میں بڑی اہمیت رکھتی ہے. یا تو آپ جمہوری نظام قائم نہ کریں. آپ کو یاد ہے کہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں غیر جماعتی جمہوریت کے بڑے تجربات کیے گئے, اس کے لیے بہت سے مقالے لکھے گئے, بہت سے لوگوں نے اس کو اسلام کا تقاضا قرار دیا, لیکن یہ جمہوریت کی بنیاد کے خلاف ہے. اس میں پہلا ادارہ سیاسی جماعت ہے. یہی وجہ ہے کہ جب مقتدرہ مداخلت کرتی ہے نظم حکومت میں تو وہ کامیاب کس لیے ہو جاتی ہے؟ کیونکہ اس کے مقابلے میں جو طاقت ہے وہ سیاسی جماعتیں, سیاسی جماعتیں بہت کمزور ہیں. یعنی ابھی بھی دیکھیے, کیا آپ یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں اس وقت ہمارے ہاں ووٹ لے کے کامیاب ہوئی ہیں وہ اپنے بندوں کو قائم رکھ سکیں گے؟ کیا سبب ہے اس کا؟ اس کا سبب یہی ہے کہ لوگوں کی سیاسی تربیت نہیں ہوئی, ان کے سیاسی معاملات میں رسوخ نہیں ہے. تو سیاسی جماعت بڑی اہمیت رکھتی ہے. سیاسی جماعتوں کی تطہیر ہونی چاہیے, ان کو بہتر ہونا چاہیے, ان میں انتخابات ہونے چاہیے, ان کا نظم جمہوری اصولوں پہ قائم ہونا چاہیے, اور ہمیں بھی انتخاب کرتے وقت کسی سیاسی جماعت ہی کا انتخاب کرنا چاہیے. پہلی ترجیح یہی ہونی چاہیے. اس کی ایک انتہا ہے جس کو مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے ایک موقع کے اوپر بیان کیا تھا, اس سے آپ اس کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں. کنونشن لیگ آپ جانتے ہیں کہ بنا دی گئی تھی. ہمارے ہاں اس طرح کی کنگز پارٹی بنتی رہی ہے ہمیشہ. تو انہوں نے کہا کہ کنونشن لیگ کے ٹکٹ پر اگر جبریل امین بھی کھڑے کر دیے جائیں تو میں ووٹ نہیں دوں گا. کیوں؟ وجہ کیا؟
مودودی صاحب نے کہا.
وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جبریل امین کو بھی رخ تو ادھر ہی کرنا پڑے گا نا, جدھر کنونشن لیگ کا رخ ہے. تو پارٹی نظم کا جدھر تقاضا ہوگا ادھر ہی جائے گا. تو اس وجہ سے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک منظم طاقت وہ حکومت چلاتی ہے. حکومت آزاد پنچھی نہیں چلا سکتے, اور اگر کسی موقع کے اوپر ان کے بلبوتے پر حکومت چلائی جائے گی تو وہ پھر کگر پر بنی ہوئی حکومت ہے. کچھ معلوم نہیں کہ کب زمین بوس ہو جائے اور اس سے کیا کیا مطالبات لوگ کرنا شروع کر دیں, اور جو لوگ آج اپنی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں وہ کب یہ تقدیر کا فیصلہ تبدیل کر ڈالیں. تو یہ چیز حکومت کو وہ بنیاد ہی فراہم نہیں کرتی جس پر وہ کھڑی ہوتی ہے, فیصلے کرتی ہے, دنیا کے سامنے جاتی ہے. حکومت کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. یہ جو عام طور پر حزب اختلاف میں لوگ تقریریں کر رہے ہوتے ہیں فلاں معاملہ یوں کریں گے یوں کریں گے, جس وقت یہ حکومت میں جاتے ہیں تو تب معاملات بالکل دوسری صورت میں سامنے آ جاتے ہیں. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اس موقع پر وہ تقریریں لوگوں کو یاد نہیں رہتی. ابھی آپ دیکھیے کہ لوگ جو بہت دعوے کر رہے تھے کہ ہم ان اصولوں کی پیروی کریں گے, ان اخلاقی اقدار کے اوپر کھڑے ہوں گے, وہ ساری چیزیں حکومت بنانے میں بھول گئیں. تو حکومت چلانے میں نہیں بھولیں گے, یقیناً بھولیں گے, پھر تاویلات ہوں گی. تو اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ آزاد امیدواروں کو ووٹ دینے سے انکار کرتے ہیں, ہر جگہ کسی پارٹی کا انتخاب کریں, تاکہ ایک منظم, ایک واضح مینڈیٹ کی حکومت بنے. اس سے استحکام پیدا ہوگا. یہ اصول ہے. اس سے مقصود کسی پارٹی کی حمایت کرنا یا مخالفت کرنا نہیں ہے, وہ میرا منصب بھی نہیں. میں ایک اصول کی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کی تربیت ہونی چاہیے, یعنی پارٹیاں اپنے آپ کو بہتر کریں کیونکہ وہی جمہوریت کی بنیاد ہے. وہ اپنے اندر جمہوریت لائیں, کیونکہ ان کے اندر جمہوریت نہیں ہوگی تو پھر ملک میں بھی وہ جمہوریت کے پاسبان نہیں ہوں گے. ان میں بھی موروثی طریقے سے اقتدار منتقل نہ ہو بلکہ جمہوری طریقے سے منتقل ہو, ایک کھلا ماحول ہو جس میں لوگ تنقید کریں, ایک دوسرے کی بات سنیں, ایک دوسرے کی بات سے اختلاف کریں, اختلاف کے باوجود پارٹی کا حصہ رہیں. آپ کبھی مطالعہ کیجئے, امریکہ میں ریپبلکنز ہیں, ڈیموکریٹس ہیں, اسی طرح انگلستان میں کنزرویٹوز ہیں, ڈیموکریٹس ہیں, ان کا مطالعہ کریں, پارٹیاں کیسے کام کرتی ہیں, ان کے دفاتر کیسے کام کرتے ہیں. ہزار درجہ بہتر طریقے پر میں دیکھتا ہوں کہ ملیشیا جیسے ملک میں سیاسی پارٹیاں کام کر رہی ہیں, ان کے کنونشن کیسے ہوتے ہیں, ان کے انتخابات کیسے ہوتے ہیں, ان میں فیصلہ سازی کے کیا طریقے ہیں. تو یہ طریقے ہم کو اختیار کرنے چاہیے. اچھی جمہوریت کی یہ ناگزیر ضرورتیں ہیں. تو ہم اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ان کو اپنانی چاہیے. اس سے مقصود کسی کی نفی کرنا یا کسی کا اس بات کرنا نہیں.
ٹھیک ہے جی.
یہ جو توہین عدالت کے کیسز ہو رہے ہیں, ان کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟
میں تو اس کے اوپر بہت شدید تنقید کر چکا ہوں. میرے نزدیک توہین عدالت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی مقدمہ عدالت میں چلا گیا ہے تو آپ کو عدالتی معاملے میں مداخلت کا حق نہیں, ورنہ نظم قائم نہیں رہے گا. عدالت ہی کو فیصلہ کرنا ہے. عدالت اس لیے قائم کی گئی ہے کہ وہ اس نظم کو قائم رکھے. اگر میں اور آپ خود اپنے فیصلے کرنے لگ جائیں تو پھر انارکی پیدا ہو جائے گی. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عدالت کے کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے, یعنی اس کے فیصلہ کرنے کا عمل ہے نا, اس نے مقدمہ سننا ہے, اس نے تفتیش کے لیے کہنا ہے, اس نے گواہ طلب کرنے ہیں, یہ توہین عدالت ہے اور اس پہ ضرور سزا دینی چاہیے. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ عدالت نے ایک فیصلہ کر لیا, اس فیصلے کو نافذ ہونا ہے. یعنی دیکھیے نا, عدالت نے فیصلہ کیا ہمارے وزیر اعظم کے بارے میں کہ ان کو ایک منٹ کے لیے عدالت میں سزا دی گئی ہے, اس کی بنیاد پر وہ عدالت سے چلے گئے. ایک فیصلہ ہے, اس فیصلے کو آپ نے ماننا ہے. یعنی وہ فیصلہ غلط ہے, صحیح ہے, یہ زیر بحث نہیں ہے. جو فیصلہ بھی کر دیا گیا, فیصلے کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی اللہ کے آخری پیغمبر نے یہ بتایا کہ اس کا پورا امکان ہے کہ میرے سامنے کوئی آدمی اپنی چرب زبانی سے ایسے حقائق کو پیش کرے کہ میں غلط فیصلہ کر دوں.
بالکل.
لیکن اگر وہ اس میں کامیاب ہوگا تو قیامت میں خدا کی عدالت میں پوچھا جائے گا اس سے. تو اللہ کے پیغمبر کے فیصلے کے بارے میں بھی یہ ہو سکتا ہے. جب یہ ہو سکتا ہے تو فیصلہ صحیح ہے یا غلط, اس سے بحث نہیں ہے. جو فیصلہ ہو جائے گا اس پر عمل کیا جائے گا.
صحیح.
وہ وزیر اعظم کے خلاف ہے, وہ صدر کے خلاف ہے, وہ کسی عام شہری کے خلاف ہے, کسی بڑے سے بڑے شخص کے خلاف ہے, وہ پوری اشرافیہ کے خلاف ہے, وہ فوج کے سربراہ کے خلاف ہے. جس کے خلاف بھی کوئی فیصلہ کیا جائے گا عدالت میں, اس فیصلے پہ سر تسلیم خم ہونا چاہیے عملاً. یعنی اگر آپ نہیں مانیں گے اس فیصلے کو تو اس کا مطلب تو آپ نے ریاست کو چیلنج کر دیا. وہ نظم قائم نہیں رہے گا. عملاً کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی منصب سے اتارا گیا ہے تو آپ گھر چلے جائیں گے, اگر آپ کو جیل میں ڈالا گیا تو آپ جیل میں چلے جائیں گے, اگر آپ کی پیٹھ پر کوڑے برسانے کے لیے کہا گیا ہے تو آپ ان پیٹھ پیش کر دیں گے. تو یہ ہے عدالت کے فیصلے کو ماننا. عدالت کے فیصلے کو آپ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو یہ بھی توہین عدالت ہے.
ٹھیک.
ہمارے ہاں اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ عدالت کے فیصلے کے اوپر آپ تبصرے کا حق نہیں رکھتے. کیوں نہیں رکھتے آپ؟ یعنی مجھے پورا حق ہے. مثال کے طور پر میں نے قتل نہیں کیا, عدالت نے شواہد کی بنیاد کے اوپر نیک نیتی سے فیصلہ سنا دیا, یعنی جو شواہد اس کے سامنے آئے اس نے فیصلہ سنا دیا, تو کیوں مجھے یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے, میں نے قتل نہیں کیا. تو اس وجہ سے یہ جو بعد کے مراحل ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں. اب دنیا میں جو اچھی عدالتیں ہیں یا دنیا میں جو اچھی جمہوریتیں ہیں ان میں اس قانون کا نفاذ نہیں کیا جاتا. یہ قوانین اس وقت بنائے گئے تھے جب یہ عدالتیں کسی جمہوری معاشرے میں کام نہیں کر رہی تھی. یہ بادشاہوں کے ذریعے اثر قائم ہوتی تھی, یہ آمرانہ حکومتوں میں قائم ہوتی تھی, ان میں ان کی شان ان کے وقار کو قائم رکھنے کے لیے یہ طریقے تھے. تو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام میں تو آپ تنقید کریں گے, اور تنقید اگر آپ کے پاس شواہد موجود ہے تو نیت اور ارادے اور محرکات پر بھی ہوگی, وہ کریں گے. تو اس وجہ سے یہ توہین عدالت کا قانون جو ہے میں اس کے صرف دو ہی حصوں کو صحیح سمجھتا ہوں. ایک یہ کہ عدالتی کارروائی میں مداخلت نہ کی جائے, دوسرے یہ کہ نفاذ کے بعد سر تسلیم خم کرنے سے انکار نہ کیا جائے. آپ فیصلے کو مان لیں گے, آپ کو واویلا کرنے کا حق ہے. آپ قرآن مجید کو سنیے کیا کہتا ہے, لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم. کسی شخص کو برا بلا کہنے، یعنی جہر بسو کے الفاظ استعمال کیے ہیں، سب و شتم کرنے، سنا دینے کا دوسرے کو حق نہیں ہے سوائے مظلوم کے. تو اگر ایک آدمی سمجھتا ہے میرے ساتھ ظلم ہوا ہے تو وہ سنائے گا آپ کو، اور اس ظلم پر واویلا بھی کرے گا، اس پہ احتجاج بھی کرے گا. اس کو قانون کے دائرے میں، قانون کا دائرہ کیا ہے، انارکی پیدا نہ کی جائے، انتشار پیدا نہ کیا جائے، نظم کو چیلنج نہ کیا جائے، اختلال پیدا نہ کیا جائے. لیکن آپ زبان بھی نہیں کھولنے دیتے کسی آدمی کو، زیادتی کی آپ نے اس کے ساتھ، یعنی کوئی زید بکر کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایک ایسا شخص ہو سکتا ہے آپ نے اس کو قتل کی سزا دے دی ہے، ایک ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ نے ڈاکے کی سزا دے دی ہے، وہ نہیں موجود تھا اس موقع کے اوپر، تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے فیصلے پہ تنقید کرے، ہو سکتا ہے کہ فیصلے کے مدرجات پہ تنقید کرے.
اور میں اس قاضی کی نیت پر بھی تنقید کر سکتا ہوں،
ظاہر ہے کہ میرے پاس شواہد ہونے چاہیے اس کے. میں اگر یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ حالات ہیں، یہ ماحول ہے، یہ کرائم ہے، اس میں مجھے یہ سزا سنائی گئی، آپ یہ مجھے بتائیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک جج صاحب ہے کہ ان کا کسی سے کوئی تعلق ہوتا ہے تو جانبداری کے اندیشے کی بنیاد پر وہ خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں.
بالکل صحیح.
یا کوئی آدمی جس کا مقدمہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی مجھے آپ پر اعتماد نہیں ہے. تو یہ سارے معاملات میں ان کا توہین عدالت سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے یہاں جس طریقے سے اس کا بے محابہ استعمال کیا جاتا ہے میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا.
آپ کا سوال ہے
جو ووٹ ہے، کیا یہ پہلے جو اسلام کی پہلی ریاستیں یا خلفا کا دور ہے، خلفا راشدین کا، اس میں جو بیعت ہوتی تھی، یہ اس کا متبادل اسے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ جو بیعت کرتے تھے اور آج وہ رائے دیتے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جب اب قومی ریاست کا دور ہے تو اس میں ہم ہر ایک قومی ریاست میں اپنی خلافت یا ان اصولوں پہ، نام چاہے اس کا وزیر اعظم یا صدر رکھ لیں، چلو خلیفہ ہی رکھ لیں، تو وہ علیحدہ علیحدہ اب قائم کی جا سکتی ہیں ان اصولوں پہ، بیعت کی جگہ پہ ووٹ اور خلافت کی جگہ پہ یہ قومی ریاست کی؟
یہ بڑی غلط فہمی ہے ہمارے ہاں، بیعت کا ووٹ سے کوئی تعلق نہیں.
اچھا،
بیعت تو جس وقت ایک حکومت قائم ہو گئی، یعنی اب دیکھیں نا، اب ہمارے یہاں الیکشن ہوئے، اس کے نتیجے میں ایک حکومت قائم ہو گئی، تو قدیم زمانے میں چونکہ حکومت کو قائم رکھنے کے لیے اس طرح کے ادارے موجود نہیں تھے. اب تو حکومت کا انتخاب ہو رہا ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ پولیس بھی موجود نہیں ہے، فوج بھی موجود نہیں ہے، عدلیہ بھی موجود نہیں ہے، بیوروکریسی بھی موجود نہیں ہے، یہ سارے موجود ہوتے ہیں. تو حکومت کا ڈھانچہ جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے سارا کا سارا، اس وجہ سے کسی خرابی کا اندیشہ نہیں ہوتا. تو آپ اطمینان کے ساتھ ووٹ دیتے ہیں، ووٹ دینے کے بعد جو لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں وہ پھر نظم حکومت کو سنبھال لیتے ہیں. قدیم قبائلی تمدن میں جس وقت حکومت کا تقرر ہو جاتا تھا، یعنی آپ نے کسی شخص کو اپنا حکمران منتخب کر لیا، تو پھر اس کی اطاعت کی بیعت کی جاتی تھی. یہ انتخاب کی بیعت نہیں ہے، یہ اطاعت کی بیعت ہے. یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم انارکی پیدا نہیں کریں گے، ہم انتشار پیدا نہیں کریں گے، جو نظم قائم کر دیا گیا ہم اس نظم کی اطاعت کریں گے، جو حکم دیا جائے گا اس حکم کو مانیں گے، جو قانون بنایا جائے گا اس قانون کی پابندی کریں گے. تو بیعت اس چیز کا نام ہے، یہ ووٹ کا نام نہیں. اس لیے ووٹ میں تو آپ کے پاس تینوں حق ہیں، آپ ایک شخص کو ووٹ دیں، آپ دوسرے شخص کو ووٹ دیں، آپ تیسرے کو ووٹ دیں، آپ نہ دیں
کسی.
ہاں، تو یہ سارے حق آپ کے پاس موجود ہیں. بیعت میں تو آپ کو ہر حال میں کرنی.
ٹھیک.
یعنی اس وقت اس کو آپ آج کی اصطلاح میں سمجھیے، اس وقت آپ کی رائے کے خلاف مثال کے طور پر ایک پارٹی جیت گئی، تو جب اس کا وزیر اعظم حلف اٹھا لے گا اس کے بعد میں آپ اس ملک کا ہر شہری اس وزیر اعظم کے احکام کا پابند ہے.
ٹھیک.
یہ جو پابند ہونا ہے اس کا اظہار قدیم قبائلی تمدن میں بیعت کی صورت میں کیا جاتا تھا. یعنی اس میں عام طور پر بڑے بڑے لوگ، اکابر، جن سے خطرہ ہوتا تھا وہ یہ اقرار کرتے تھے، اور یہ لازم تھا. بعض لوگ کہتے ہیں نا تلوار کے زور پر بیعت لی گئی، وہ تلواری کے زور پر لی جاتی ہے. اس لیے کہ آپ انارکی نہیں پیدا کر سکتے، لیکن جس وقت آپ انتخاب کر رہے ہیں آپ کو حق ہے آپ ایک کا انتخاب کریں، آپ کو حق ہے کہ آپ دوسرے کا انتخاب کریں. تو انتخاب کا جو طریقہ دور حاضر میں پیدا کیا گیا ہے یہ تو تمدنی تبدیلی کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا. یعنی کوئی سوچ سکتا تھا کہ اتنے بڑے ملک میں پاکستان، اب تو ہندوستان اور دوسرے بڑے بڑے ممالک بھی ہم سے بہت بڑے ہیں، لیکن پاکستان جیسے ملک میں بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ انتخاب کرایا جا سکتا تھا آج سے 1400 سال پہلے، 1200 سال پہلے؟ کوئی امکان ہی نہیں تھا. آج بڑی مشکلات ہوتی ہیں، یعنی دور دراز علاقوں میں، قبائلی علاقوں میں اب بھی بڑی مشکلات ہوتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کیا صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. کم ہی کسی انتخاب کے بارے میں آپ کوئی سکھ کا سانس لوگ لیتے ہیں.
بالکل ٹھیک ہے.
تو یہ صورت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ ایک پورا ملک ہے، ایک بڑی پھیلی ہوئی طاقت ہے، اس میں بے شمار لوگوں نے اس ایکسرسائز سے گزرنا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے انتخابات تو اس زمانے ممکن نہیں تھے. تو قبائلی تمدن میں جمہوریت کا طریقہ یہ تھا کہ جو قبیلوں کا نظم ہے اس کو ریپرزینٹیٹو مان لیا جائے اور ان لوگوں کے فیصلوں کی بنیاد پر نظم حکومت چلایا جائے. یعنی امرہم شورا بینہم کا جب آپ اطلاق کریں گے یا جمہوری اصولوں کا اطلاق کریں گے تو وہ اطلاق آپ تمدن سے اوپر ہو کے نہیں کر سکتے. جو زمانہ ہوگا اس کے لحاظ سے ابھی بھی آپ کے ہاں یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان قائم ہوا ایک پورے علاقے کو آپ نے آزاد علاقہ قرار دیا. ابھی تھوڑا عرصہ پہلے یعنی مہینے بھی نہیں گزرے کہ آپ نے اس کو باقاعدہ طور پر اپنے نظم میں شامل کیا. کیا سبب تھا اس کا؟ یعنی اس علاقے میں کوئی شیاطین پیدا ہو گئے تھے؟ کیا تھا وہ علاقہ؟ ابھی قبائلی تمدن میں تھا تو اس کا مطلب یہ کہ دور حاضر میں بھی آپ کو انتظار کرنا پڑا کہ آپ قبائلی تمدن کو جدید ریاستی تمدن کے قریب لا سکیں.
ٹھیک ہے.
یعنی یہ جو ان کو اختیار دیا تھا اس طرح رہنے کا یہ قائد اعظم نے دیا تھا. کیوں دیا تھا؟ انہی سیاسی اصولوں کا اطلاق کرتے ہوئے. تو ایک قبائلی معاشرے کے اندر آپ کو جو قبائلی نظم ہے اس کو ریپرزینٹیٹو ماننا ہوگا, اس لیے کہ وہ لوگوں ہی نے قائم کیا ہوتا ہے. اس کے عوامل کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہر قبیلے کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں. یعنی اس میں قبیلوں کے جو سردار بنے ہوتے ہیں ان کے پیچھے بڑی روایات ہوتی ہیں. کسی نے کوئی غیر معمولی قوت کا مظاہرہ کیا ہوتا ہے, کسی نے کوئی نظم قائم کیا ہوتا ہے, کسی کی نسلیں لوگوں کی خدمت کرتے گزری ہوتی ہیں. اس کو آپ نے ایک جدید ریاست میں تبدیل کرنا ہے جس میں پارٹیاں ہوں, جس میں سیاست ہو, تو یہ آپ کو کام بڑے لمبے تاریخی عمل سے کرنا ہے. یہ ایک دن میں نہیں ہو جاتا. تو میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ اسلام نے یہ اصول قائم کر دیا کہ حکومت کا حق نہ بندوق کے پاس ہے, نہ تلوار کے پاس ہے, نہ کسی قوم کے پاس ہے, نہ کسی مذہبی طبقے کے پاس ہے. حکومت کا حق لوگوں کے پاس ہے. یہ طے کر دیا امرہم شورا بینہم. اس حق کو ایکسرسائز کیسے ہونا ہے یہ زمانے اور حالات کے لحاظ سے ہوگا. قبائلی تمدن میں اور طرح سے ہوگا, آج کے زمانے میں اور طرح.
ٹھیک, تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ تمام حضرات کا بھی بہت شکریہ, آپ یہاں پہ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اور بھی بہت سارے سوالات آپ کے ابھی موجود ہیں جو ہم نے جاوید صاحب کے سامنے نہیں رکھے وقت کمی کی وجہ سے. انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ کے مزید سوالات کو ہم ٹیک اپ کریں گے. اور اس ای میل ایڈریس پر ih@duniatv.tv اس پر آپ اپنے اور بھی سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے.